بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 جولائی 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. ذات محترم، آج جمعۃ الوداع ہے اور غالباً ماہ رمضان کا بھی الوداعی دن ہے ہمارے لیے. غالب گمان یہ ہے کہ کل عید ہوگی اور یہ مہینہ جو ہے اس دفعہ 29 کا ہوگا. باقی اصل حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن قرائن یہی بتاتے ہیں. بہرحال نیکیوں کا موسم بہار جو ہے وہ اب رخصت ہو رہا ہے، آخری لمحات ہیں اس وقت. تو مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس ماہ کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھایا. اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت اور تیسرے عشرے میں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا، یہ تینوں نعمتیں انہیں حاصل ہوئیں دن کے روزے اور رات کے قیام کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ، تراویح کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کی ان کاوشوں کو شرف قبول عطا فرمائے. ایک بات بڑی واضح ہے اور یہاں سے اس ممبر سے بار بار اس کا اظہار ہوتا ہے کہ رمضان کا پروگرام اصل میں دو گنا ہے، ملٹی پرونگ ہے. دن کا روزہ اور رات کا قیام، یہ مل کر ایک بڑے مقصد کی تکمیل کرتے ہیں اور انسان کے لیے جو اصل فوائد ہیں، روحانی فوائد، دینی اعتبار سے جو اس کی اصل ضرورت ہے، اس کو پورے طور پر اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ دن کا روزہ بھی ہو اور رات کا قیام بھی ہو. رات کا قیام اس کا ایک مستقل حصہ ہے، اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان اصلاً جشن نزول قرآن ہے. سورہ بقرہ میں جو قرآن کا ماہ رمضان کا تعارف کروایا گیا، اس کی ترتیب ہمیں بتا رہی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہمارے ذہنوں میں رمضان کے ساتھ ہی، رمضان کے مہینے کے تصور کے ساتھ ہی روزے کا تصور آتا ہے. قرآن نے جب ذکر کیا ماہ رمضان کا تو پہلے قرآن کا ذکر کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. پھر قرآن کی تشریح کی گئی کہ وہ ہے کیا شے، تم سمجھتے ہو اسے کیا؟ ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، تشریح میں نہیں کروں گا، پچھلی جو میں کر چکا ہوں. پھر ذکر آیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو، جو نزول قرآن کے اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزے رکھے. تو الحمدللہ کہ مسلمانوں میں اتنا شعور ضرور ہے کہ وہ تراویح کی نماز اہتمام سے پڑھتے ہیں، اور میرا عام مشاہدہ یہی ہے کہ باقاعدہ پنج وقتہ نماز پڑھنے والے سارے سال میں جتنے ہیں، اس کے مقابلے میں روزہ رکھنے والے اور تراویح پڑھنے والے نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں، اس کا اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے. اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں. چنانچہ تراویح کا تو اہتمام کر لیا ہم نے، پورا قرآن سن لیا، لیکن قرآن تو ہدل للناس ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، یہ تو کتاب ہدایت ہے. اس ہدایت سے ہمیں کیا ملا؟ ثواب تو مل گیا، تراویح پڑھ لی، اور کچھ نہ کچھ اس کے انوار بھی جو ہیں اس سے ہم فیضیاب ہوں گے یقینی طور پر قرآن کے انوار میں. لیکن ہدایت جو اصل میسج ہے, نو انصارا پیام آخری حامل رحمت للعالمین, یہ تو اللہ کا آخری اور کامل اور مکمل پیغام ہے نو انسانی کے نام. اور آج مسلمان کو ہی نہیں پتا اس قرآن میں کیا ہے. چنانچہ قرآن سن لیتے ہیں لیکن اس کی ہدایت, اس کا میسج ہم تک پہنچتا نہیں. ایک معاملہ تو یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت کی جو جامع کتاب ہے تو اس میں تفصیل سے بھی ہدایت کو بیان کیا گیا ہے. ماشاءاللہ 30 پارے ہیں اور 6000 سے زیادہ آیات ہیں قرآن مجید کی. کل کی کل جو ہے یہ ایک ایک آیت جو ہے وہ ہدایت کا ایک چمکتا ہوا چراغ ہے. تو پورا قرآن ہی کتاب ہدایت ہے. پورے قرآن کو بیک وقت ذہن میں رکھنا, مستحضر رکھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ حفاظ قرآن کو یاد تو کر لیتے ہیں لیکن وہ حافظے میں ان کے جو ہے وہ آیات محفوظ ہیں لیکن مفہوم ان میں سے بھی اکثر کو نہیں پتا کہ کیا ہے, وہ بھی بے بحران. بہرحال اس کتاب ہدایت کے حوالے سے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے پورے قرآن کی ہدایت کا ایک خلاصہ بھی چھوٹا سا ہمیں عطا کر دیا. پڑھو, پورا قرآن پڑھو, اہتمام رکھو, سارا سال پڑھتے رہو, لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اس کا نٹ شیل کیا ہے, خلاصہ کیا ہے, حاصل کیا ہے ساری ہدایت کا. اور وہ جو ہے وہ سورۃ العصر ہے. اس کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ لو لم ینزل من القرآن سواہ لکفت الناس, قرآن میں اگر اس ایک چھوٹی سی سورت کے سوا اور کچھ بھی نازل نہ ہوا ہوتا تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اسی طرح ان کا ایک اور قول ملتا ہے لو تدبر الناس ہذہ سورۃ لوسعتہم, اگر لوگ اسی ایک سورت کے مضامین میں غور و فکر کر لیں تو یہ ان کے لیے کفایت کر جائے گی. ہدایت جو ہے وہ نٹ شل اس کے اندر موجود ہے. یہ پورا بیج ہے, سمجھیے کہ اسی سے وہ برگ و بار جو ہے وہ پورا قرآن مجید ہے. صحابہ کرام کا بھی معمول ملتا ہے کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تو اپنی زبان عربی, وہ قرآن کو پڑھتے تھے تو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر یا سہارے کی ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, وہ تو براہ راست ان کے قلب پر اترتا تھا. قرآن کو پڑھتے بھی بہت کثرت سے تھے. یہ خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ جو حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا ابتدائے وحی میں, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ و من قص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, اے مزمل, اے کمبل میں لپٹنے والے, کھڑے ہو جایا کرو, قم اللیل رات کے وقت کھڑے رہا کرو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے, نصفہ او من قص منہ قلیلا آدھی رات یا اس سے کسی قدر کم یعنی ایک تہائی, او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا آدھی رات سے بھی کچھ بڑھا دو یعنی دو تہائی تک, اور قرآن کو پڑھو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس کے انوار کو اپنی روح میں جذب کرتے ہوئے. قرآن کی گواہی یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کر ہی رہے تھے, مسلمانوں میں بھی بہت بڑی جماعت تھی جو آپ کے پیروی میں, وہ بھی اہتمام کرتے تھے قیام اللیل کا اور وہ بھی آدھی آدھی رات اور دو تہائی رات تک جاگ کر قرآن پڑھتے تھے. اس کے باوجود ان کا معمول یہ بھی ملتا ہے کہ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب بھی دو کی ملاقات ہوتی تھی لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر سورة العصر, وہ جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیں. جو اصل میسج ہے وہ ہر وقت تازہ ہوتا رہے. ہر ملاقات میں جدا ہوتے وقت اہتمام کرتے تھے ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنائیں, وہ پیغام یاد کروائیں. تو یہ پیغام جو ہے جو خلاصہ ہے, جن لوگوں نے پورا قرآن سن لیا اور ترجمے کے بغیر سنا ہے, تراوی میں سنا ہے, عربی نہیں آتی, بہرحال سن تو لیا پورا قرآن لیکن وہ میسج ان تک نہیں پہنچا, تو کم سے کم جو آخر میں اس کا خلاصہ قرآن مجید کا ہے وہ میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. سورۃ العصر کا مضامین, اس کا مفہوم, اس کا ترجمہ, کسی قدر تشریح. یہ ہے کہ جو آج کا میرا موضوع ہے، سورۃ العصر کا ایک تعارف یہ بھی ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے، یہ اعجاز قرآنی ہے کہ اتنے وسیع و عریض پیغام کو جو 30 پاروں پہ پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف 3 آیات کے اندر ایک چھوٹی سی سورت میں، جسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا، بلکہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ قرآن مجید کی کل 3 ہی سورتیں ایسی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا، ایک تو سورت الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، دوسری سورت سورۃ العصر ہے، تیسری اذا جاء نصر اللہ والفتح سورۃ النصر۔ یہ سب سے چھوٹی سورتوں میں یہ 3 سورتیں ہیں، انہی میں یہ سورۃ العصر ہے، مختصر ترین سورتوں میں سے ایک۔ یاد کرنے کے اعتبار سے بہت سہولت، یاد دہانی کے اعتبار سے، ایک دوسرے کو توجہ دلانے کے اعتبار سے انتہائی سہولت، یہ ہے وہ سورت۔ اب آئیے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں اور کچھ تشریح بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً پوری نوع انسانی ایک بہت بڑے خسارے اور بہت بڑی ناکامی سے دوچار ہونے والی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس بہت بڑی ناکامی سے، ہولناک خسارے سے بچے گا کون؟ صرف وہ لوگ جو ان 4 چیزوں کا اہتمام کریں، ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، ایک دوسرے کو حق کی تاکید اور وصیت کریں، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ یہ 4 کام جو کریں گے، پورے قرآن کے اس خلاصے کے اندر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو شخص ان 4 چیزوں کا اہتمام کرے گا وہ اس بڑے خسارے سے بچ جائے گا، جس سے زیادہ ہولناک خسارہ اور ناکامی کوئی ہو نہیں سکتا۔ والعصر کے اندر آپ نوٹ کیجئے، قسم کھائی گئی زمانے کی، زمانہ اس امر پر گواہ ہے۔ ابھی جن لوگوں نے دورہ ترجمہ قرآن پورا سنا ہے، بار بار پچھلی اقوام کا ذکر آ رہا ہے، ان کی طرف رسول آئے، رسولوں نے ساری عمر دعوت دی، قوم نے ایمان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کا مذاق اڑایا، رسولوں کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ پوری قوم ایسے ہلاک کر دی گئی کہ ایک متنفس بھی باقی نہیں بچا۔ حضرت نوح کی تو یہ دعا تھی، ولا یلد الا فاجرا کفارا، وہ آخر میں جو دعا کی ہے انہوں نے کہ ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑی ہو، کہ ان کی نسل میں بھی، آئندہ نسل میں بھی کوئی امید نہیں ہے، فاسق اور فاجر ہی آئیں گے، لہذا کسی ایک کو بھی بستہ جو ہے نہ چھوڑو۔ اور چنانچہ عذاب جو آیا ان قوموں کے اوپر، اور یہ نشان عبرت آج بھی موجود ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، قوم نوح پر بھی عذاب آیا تھا، قوم لوط پر بھی عذاب آیا تھا، قوم سمود پر بھی عذاب آیا تھا، قوم عاد پر بھی عذاب آیا تھا، قوم شعیب پر بھی اسی انداز کا عذاب آیا کہ ایک بھی متنفس باقی نہیں چھوڑا، ہاں صرف اہل ایمان، رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان بچائے گئے۔ تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ جو کچھ رسول کہتے رہے وہ سچ تھا، اور دنیا میں بھی عذاب آیا ان پر جنہوں نے ان حقائق کو تسلیم نہیں کیا، جو رسول کی زبان سے اللہ کی ہدایت کو سن کر بھی ایمان نہیں لائے، رسول کے ذریعے اتمام حجت ہو جاتا ہے، وہ اس انداز سے پہنچاتا ہے اور اس طویل عرصے تک قوم بات پہنچاتا رہتا ہے کہ کوئی ابہام باقی نہیں رہتا، کوئی شک نہیں رہتا، وہ عمل سے بھی نمونہ پیش کر کے دکھاتا ہے۔ اب ہر اعتبار سے حجت پوری ہو جاتی ہے، لہذا پھر رسول کی قوم کو پھر بخشا نہیں گیا، اگر وہ ایمان نہیں لائی تو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ زمانہ بھی گواہ ہے، انسان خسارے میں ہے، یہی زمانہ ہے جس نے وہ دور بھی دیکھا ہے، اور یہی زمانہ آگے پھیلتا پھیلتا وہاں تک بھی جائے گا، وہ قیامت بھی آئے گی۔ یہ شاہد ہے اس امر پر کہ یہ انسان جو اگرچہ اپنی جگہ اشرف المخلوقات ہے، یہ بات بھی ہمیں اللہ نے بتائی ہے، ہمارے رب نے بتائی ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدْمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جس کا اظہار جو کیا گیا وہ کیا تھا کہ فرشتوں کو بھی آدم کے سامنے جھکا دیا گیا، اور ایک اور مخلوق جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے جنات، اس کا بھی جو ایک نمائندہ وہاں موجود تھا اس کو بھی جھکایا گیا، حکم دیا گیا تھا، اس وہ اکڑ گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اسے بھی جھکنے کا حکم دیا گیا. یہ کس بات کی علامت تھی؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے بھی بلند ہے، اس میں وہ پوٹینشلز ہیں. ونفخت فیہ من روحی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک خاص اپنی طرف سے جو شے ایڈ کی ہے وہ فضیلت میں سب سے اونچی ہے. لہذا ہے اپنی جگہ اشرف المخلوقات، مسجود ملائک، اور یہ رب نے ہمیں بتایا ہے. ورنہ آج کا انسان، آج جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو دہریت کے حامل ہیں، وہ تو اپنے آپ کو جانوروں کے ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں، وہ تو موازنہ کرتے ہیں اپنا جانوروں کے ساتھ کہ وہاں ان کی سوشل ویلیوز کہاں ہیں. ہم نے خامخواہ یہ پردہ اور یہ حجاب اور یہ کپڑوں کا تکلف کر رکھا ہے. انسان تو ایک جانور ہی ہے نا، ذرا ایوالوڈ شکل کے جانور. انسان اپنی عظمت کو ہی بھول گیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں. بہرحال اللہ نے اسے وہ مقام دیا تھا، اور اللہ ہی یہ بتا رہا ہے کہ مقام تو دے دیا لیکن یہ اس کا اہل نہیں ثابت ہو رہا. چنانچہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، بہت بڑے خسارے سے دوچار ہوگی، اور جس کا پورے قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ خسارہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے آخرت کا خسارہ. اور وہ خسارہ کچھ چھوٹا موٹا نہیں ہے، وہ پھر جہنم رسید کیے جائیں گے، جو ناکام ہوں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور عذاب کی تخفیف بھی نہیں کی جائے گی. ان سے چیخیں گے، پکاریں گے، پھر کہیں گے ایک موقع دے دو، ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا جو ہے ہمیں چانس مل جائے، پھر دیکھو ہم کیسے نیک اور صالح بن جائیں گے. ایک ہی جواب ہوگا، نہیں. تمہیں بتا دیا گیا تھا، رسول بھیج دیے گئے تھے، کتابیں اتار دی گئی تھیں، پورا میسج پہنچا دیا گیا تھا، اب کوئی رعایت نہیں. تو انسان کا آغاز تو بڑا شاندار ہے، اشرف المخلوقات، فرشتوں کو جھکا دیا، انجام بہت ہولناک ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات کا شاہد ہے کہ انسان بالآخر ہلاکت کے منہ میں جا رہا ہے. جو ابدی زندگی ہے اس کے اندر بربادی، خسارہ، ناکامی اس کا مقدر ہے. یہ بڑا چونکا دینے والا انداز ہے. قرآن مجید میں یہ مضمون اور جگہ بھی آیا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے تیار کیا رکھا ہے جہنم جو ہے اس کے اندر انسانوں اور جنات کی بڑی عظیم اکثریت ہوگی. بہت کم لوگ ہوں گے جو اس امتحان میں پورے اتریں گے اور کامیاب قرار پائیں گے، یہ بھی اللہ نے بتا دیا. اس خسارے سے بچنے کے لیے کچھ طریقہ ہے، کوئی راستہ ہے. سورہ شورہ کی آیت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور سورہ زمر میں بھی وہ مضمون آیا کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. ہم بھی سمجھتے ہیں نا، خسارہ ہو گیا، کسی کو نقصان ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، خسارہ. قرآن کہتا ہے یہ دنیا کا خسارہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اصل میں آزمائش کی شکلیں ہیں. اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے کچھ چھین کر آزماتا ہے، کسی کو دے کر پھر واپس لے لیتا ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر اور خیر کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہے ہیں. یہ حقیقی نہیں ہے کہ جس کو زیادہ مل گیا اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے، بل گیٹ پر جو ہے اللہ بڑا مہربان ہے. جس پر جتنی زیادہ نعمتیں ہیں اتنا ہی وہ سختی میں ہے، اس کا حساب اتنا سخت ہوگا قیامت کے دن، اتنا ہی وہ بوجھ تلے آئے گا محاسبے کے. تو دنیا میں معاملہ یہ، خسارہ تو صرف ایک ہی خسارہ ہے، الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ. اصل خسارے میں وہ پڑیں گے جنہوں نے خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کیا، خسارہ تو وہ ہے. تو ان الانسان لفی خسر، پوری نوع انسانی اسی خسارے کی طرف بڑھ رہی ہے، قدم بقدم بڑھ رہی ہے. ہم بڑے شوق سے سالگرہ مناتے ہیں کہ اب یہ اتنی سال کیا ہو گیا فلاں بیٹا ہمارا، یا ہم بڑے بڑے بھی بزرگوں کی بھی سالگرہ منائی جا رہی ہوتی ہے، کوئی سلور جوبلی اور کوئی گولڈن جوبلی وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے سیکھ لیا ہے وہاں سے، اپنے آقاؤں سے، مغربی آقاؤں سے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ انسان کو قبر سے قریب کر رہا ہے، اس کی مہلت عمر کم ہو رہی ہے، اس کے لیے مواقع کم ہو رہے ہیں۔ یہ تو سر پکڑ کے سوچنے کی بات ہے، آج میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں، اب میں کہاں کھڑا ہوں؟ اور یہاں پر جو ہے وہ کیک کاٹے جا رہے ہوتے ہیں، اور کیا خوشیاں جا رہا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں، اور جس انداز سے خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں، ہم اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں، اس میں وہ سارے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں جو خلاف شریعت ہیں۔ مکس گیدرنگ ہوگی، ڈھول ڈھاکا ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے، اس دنیا کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں حقائق کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ قرآن آنکھ کھولتا، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ جس کا تمہیں بھی اندازہ ہے، جن پر بڑھاپا آنے لگتا ہے تو وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم اس کو روک نہیں سکتے، جا رہے ہیں آگے، اس پروسیس کو روکا کوئی نہیں جا سکتا، کوشش تو کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں روک سکتا، جا تو ادھر ہی رہیں۔ جا کے قرآن کہہ رہا کہ جا رہے ہو بہت بڑے خسارے کی طرف، قدم بقدم، فکر کرو اس کی، اور اس کے لیے پھر یہ چار شرائط ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب ان چار چیزوں کو آپ یاد رکھ لیں تو قرآن کا پورا پیغام آپ کو محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ، نٹشل ان نٹشل، وہ تفصیل اپنی جگہ، اس کی برکت ہے، رحمت ہے، اس میں اور جو کھلتے ہیں علمی اعتبار سے، جو دریچے کھلتے ہیں، حکمت کے موتی ہیں جو پورے قرآن کے اندر وافر مقدار میں موجود ہیں، وہ تو پورا قرآن کا مطالعہ اپنی جگہ اس کا فائدہ ہے، لیکن یہ تو یاد رہے نا ایک میسج، اس خسارے سے بچنے کے لیے یہ چار چیزیں ضروری ہیں۔ الا الذین آمنوا، پہلی شرط ہے وہ لوگ کے جو ایمان لائے۔ الحمدللہ کہ ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ صاحب ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے موروثی طور پر ایمان کی دولت اسلام ہمیں عطا کر دیا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ پہلی منزل گویا کہ ہمارے پاس، ہم اس کو پہلی شرط جو ہے وہ آلریڈی ہمیں حاصل ہے، لیکن اس میں بھی ایک پہلو ضرور ہے جو قابل توجہ ہے۔ ایمان کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو حقائق رسول اور نبی بتاتے ہیں کائنات کے بارے میں، ان کی پوری تصدیق کرنا اور دل سے یقین کرنا۔ چنانچہ اس کی تفصیل میں جو علماء نے اس کو بیان کیا کہ ایمان کے دو گوشے بن جاتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایک ہے زبان سے اقرار اور ایک ہے انہی باتوں پر دل کا ٹھک جانا، یقین آ جانا کہ ہاں یہ واقعی سچ ہے، اصل زندگی یہ نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ اصل قوت دنیا والوں کی نہیں ہے، اصل قوت اللہ کے پاس ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، قوت اور طاقت کا سرچشمہ وہی ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا، توکل کے لائق وہی ذات ہے، بھروسے کے لائق صرف ایک ذات ہے۔ اب یہ ہیں ایمانیات، ان پر دل کا ٹھک جانا، تصدیق قلبی۔ اقرار باللسان جو ہے یہ اس کا ایک قانون پہلو ہے، جس نے زبان سے اقرار کر لیا وہ دنیا میں مسلمان شمار ہوگا، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے۔ لیکن تصدیق قلبی، اصل ایمان جو ہے، ایمان کا تو مطلب ہے گہرا یقین، قیامت کے دن جو ہے، جس کا انسان کے حوالے سے جو پیمانہ اللہ کے ہاں ہے، وہاں پر مومن اس کو سمجھا جائے گا، تو جس کے اندر، دل کے اندر وہ تصدیق اور یقین قلبی والا ایمان اس کو حاصل تھا، وہ جب ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کا عمل خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب اسے آخرت کا یقین ہو، اسے ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے احساس ہو کہ اگر میں نے غلط کام کیا، حرام کام کیا، گناہ میں مارا تو پکڑا جاؤں گا، اللہ ناراض ہوگا، قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، اللہ کے حضور حاضری ہوگی، یہ چند ٹکے کی خاطر میں اپنی عاقبت برباد کر لوں، کر ہی نہیں سکتا اگر یقین ہو۔ تو الا الذین آمنوا، اس ایمان کا ایک سطحی درجہ ہمیں حاصل ہے، اقرار باللسان، کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ المیہ یہ بھی ہے، یہ موضوع تو میرا نہیں ہے، لیکن المیہ یہ بھی ہے کہ اکثر مسلمانوں کو کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، یہ ایک الگ ہے، کلمے کا مفہوم بھی نہیں پتا، کلمے کے تقاضے کیا ہیں ان سے تو بہت ہی کم لوگ واقف ہیں. بہرحال یہ جو ہمیں ایمان حاصل ہے یہ اقرار باللسان والا تو ہے، لیکن تصدیق قلبی والا تو کسی کسی کو ملتا ہے. وہ والا ایمان چاہیے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یقین قلبی والا ایمان. قیامت کے دن وہ ایمان اللہ قبول کرے گا، اس لیے کہ وہ تو جانتا ہے نا، دنیا میں ہمیں نہیں معلوم کہ جو زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے دل میں یقین بھی ہے کہ نہیں. منافق بھی پڑھتے تھے کلمہ، اور کلمے کی بنیاد پر انہیں مسلمانوں میں شمار کیا جاتا تھا. آخر وقت تک تکفیر نہیں کی گئی، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیسی کیسی سازشیں، اور قرآن بے نقاب بھی کرتا رہا. ثابت ہوتا تھا کہ ان کی ساری جو ہے ہمدردی اور ان کی وفاداری اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کی ڈھال ہے، لہذا مسلمان مانا جائے گا. لیکن ساتھ ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جہنم کے بدترین حصے میں ڈالے جائیں گے، ان کا انجام کفار کے ساتھ ہے. تو وہاں جو ایمان معتبر ہوگا اس خسارے سے بچنے کے حوالے سے، وہ یقین قلبی والا ایمان ہے، صرف زبانی والا ایمان نہیں ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تصدیق قلبی، وہ اللہ کرے کہ ہمیں میسر آ جائے. اور اس کے حصول کا بھی سب سے مؤثر ذریعہ کہاں سے ملے گی یہ تصدیق قلبی، کہاں سے حاصل ہوگی؟ نیک لوگوں کی صحبت، وہ بھی ہے اپنی جگہ، اس سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے. ایمانی حقائق جو ہیں وہ اثر نو تازہ ہوتے ہیں، ان کے اندر جلا پیدا ہوتی ہے. لیکن ایک شے جو اللہ نے ہماری ہمیں دے رکھی ہے، یہ قرآن ہے، یہ سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ ہے. اس کو پڑھو، سمجھ کر پڑھو، یہی سے وہ ایمان کی جو ہے وہ بیٹری تمہیں ملے گی، اور انسان کے اندر وہ حرارت ایمانی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو الا الذین آمنوا، پہلی شرط ایمان، وعملوا الصالحات. دوسری شرط یہ ہے کہ ایمان بھی، اس کے عمل بھی اچھے ہوں، نیک اعمال بھی کرتا ہو. اب نیک اعمال ایک تو وہ ہیں کہ جو ہر انسان کو پتا ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، اللہ نے ایک ترازو اندر رکھی ہوئی ہے، وہ جانتا ہے انسان. فالہمہا فجورہا وتقواہا، اسی کی بنیاد پر انسان کا ضمیر بھی اس کو پنچ بھی کرتا ہے. تم نے فلاں کو دھوکہ دیا، اپنا جھوٹ بول کر تم نے اپنی کیس تو محفوظ کر لیا، لیکن کام تم نے غلط کیا. کسی کا حق جو ہے غصب کر لیا ہے، بینیفٹ تو حاصل ہو گیا، ایک چیز جو ہے وہ مل گئی ہے، لیکن اندر سے کچوکے لگائے گا ضمیر، غلط کام، تمہیں حق نہیں تھا. ایک تو خیر اور شر کا یہ تصور ہے جو ہر انسان کے اندر ہے، وہ بھی عمل صالح کا حصہ ہے، اس کے مطابق چلو، ضمیر کی آواز کے مطابق. لیکن اس کی مزید تفصیلات اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتا دی، یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، یہ کار ثواب ہے اور یہ چیز جو ہے عذاب اس کا ملے گا. یہ ساری چیزیں ہیں، اسی لیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہر شخص جو ہے زندگی کے ہر گوشے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کو مضبوطی سے تھامے کہ میں نے اس رستے پر چلنا ہے جو اللہ اور رسول کا بتایا ہوا ہے. یہ ہے عمل صالح. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری معیار ہیں، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، صالح کیا ہے، اس کے برعکس کیا ہے، وہ بتائیں گے. کامل ترین، پرفیکٹ جو ہے اس کا تصور، چونکہ بعض علاقوں کے اندر، بعض قبائل میں، بعض تمدنوں میں اپنا اپنا تصور خیر اور شر بھی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ تبدیلی بھی آتی رہتی ہے خیر اور شر کے تصورات میں. لیکن الٹیمیٹ کیا ہے خیر اور شر کا تصور، وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جو خیر ہے بس وہی خیر ہے، جس کو شر بتایا وہ شر، جس کو معروف کہا وہ معروف ہے، جس کو منکر کہا وہ منکر ہے، قیامت تک کے لیے بات ختم. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. تو عمل صالح، یہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اتنی تفصیلی ہدایات ہمیں کیوں دی ہیں کہ جو صاحب ایمان ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزارے. لہذا دوسری شرط وہ لازمی نتیجہ ہے، ایمان ہے تو پھر انسان اللہ اور رسول کے ہر حکم کے سامنے سر بھی جھکائے گا، اسی کا نام عمل صالح. لیکن اس پر بھی بات ختم نہیں کی، دو شرائط اور رکھ دی ہیں. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور تاکید بھی کرنی ہے. جو حق بات تم تک پہنچی ہے, اللہ کا پیغام, قرآن کا پیغام, اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. یہ ہمارا ویسے بھی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے. جس چیز کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں اپنے لیے, ہم اس کو دوسرے کے لیے بھی اچھا سمجھیں. چنانچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی کا حصہ ہے. وتواصوا بالحق, تواصی بالحق, حق کے علم بردار ہو کر کھڑے ہونا, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنی ہے, گناہوں سے روکنا ہے, منکرات سے باز رکھنا ہے, نیکی کا حکم دینا ہے, نیکی کی تلقین کرنی ہے, نیکی کا درس دینا ہے. اور دوسرے اس وجہ سے بھی لازمی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہ رسول, ختم نبوت. اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے, لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اصل ڈیوٹی ہوتی تھی نبیوں کی اور رسولوں کی. ختم نبوت کے بعد یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ سیدھی سی بات ہے, ہم اس پر فخر کا اظہار تو کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ختم نبوت, اس میں کوئی شک نہیں کہ رسالت کا انٹیگرل پارٹ ہے. جو ختم نبوت اس مہر کو توڑتا ہے, اس کا رسالت پر ایمان ہی نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے, ہرگز نہیں, کوئی شک نہیں. لیکن اس کا جو منطقی تقاضا ہے, اس کو ہم جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس پیغام کو پور دوسروں تک پہنچانا, بلکہ پوری نو انسانی تک پہنچانا اب مسلمانوں کے ذمے ہے. لہذا تواصی بالحق, حق کی وصیت کرنی ہے, اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے, عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام پوری دنیا کے سطح پر کرنا ہے. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا؟ اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھایا تھا اور لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. تو چنانچہ اس حق کو غالب بھی کرنا ہے, اسی تواصی بالحق کی آخری منزل ہے, حق کو غالب کر دینا. دیکھیے, ذالک بان اللہ هو الحق, سب سے بڑا حق تو خود اللہ ہے. اور یہ سب سے بڑی سچی بات ہے کہ اللہ ہی مالک ہے آسمانوں اور زمین کا, خالق بھی ہے مالک بھی ہے. اس زمین کا خالق اور مالک وہ ہے, اس زمین کے لیے اس نے ہمیں اپنا نمائندہ بنایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورا قانون, پورا نظام, پورا دین مکمل عطا کر دیا کہ میری اس زمین پر نافذ کرو. یہ تو حق ہے اللہ کا, اور اللہ کے وفاداروں کے ذمے ہے. یہ اللہ کے خلاف اس وقت بغاوت ہے, ابلیسی نظام پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے. جو چیزیں اسلام نے قرار دی ہیں کہ یہ ابلیسیت کا حصہ ہیں, شیطان کا حصہ ہے, جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اللہ کا سب سے بڑا باغی ہے, آج وہی کا وہی پوری دنیا کے اندر وہ نظام چل رہا ہے. ابلیس کیا کرتا ہے؟ فحش اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے, ترغیب دلاتا ہے. آج فحاشی اور عریانی جس سطح پر ہے, شاید آج سے 150 سال پہلے والا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں تک انسان گر سکتا, اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوگا یہاں آج پہنچا ہوا انسان. اور یہ نہیں ہے کہ گلوب کے تھوڑے سے حصے کے اوپر, پوری گلوب کے اوپر یہی تہذیب چل رہی ہے. پاکستان اسلام کے نام پر بنا, یہاں پر بھی وہی بلیوسی تہذیب ہے. صرف ڈگری کا تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے, لیکن فاشی اور اریانی کے معاملے میں ہم بھی پیچھے نہیں رہ گئے. اسی طریقے سے سودی نظام, یہ بھی سب سے بڑا حربہ ہے. ساری دنیا میں آج سود ہے, اسلامی ملکوں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس کی معیشت جو ہے وہ سود سے پاک ہو, کہیں بھی نہیں. تو پورا کا پورا شیطانی نظام چل رہا ہے. زمین اللہ کی, حق تو یہ کہ اس کا نظام قائم ہو. تواصی بالحق, حق تو یہ ہے, ذالک بان اللہ هو الحق. لہذا اس نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد بھی لازمی ہے مسلمانوں پر, اور یہی کام صحابہ کرام نے کیا تھا, تبھی یہ اسلام جو ہے ہم تک پہنچا بھی ہے. بہرحال یہ تیسری شرط ہے, تواصی بالحق, ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور تلقین کرنا, یہ پیغام آگے بھی پہنچانا, قرآن کے پیغام کو پوری دنیا تک اور نو انسانی کے ہر فرد تک پہنچانے کا ذمہ اس امت کے کاندھوں پر. اپنی اپنی بساط کے مطابق کرتے جاؤ. ظاہر بات ہے کہ ہم دنیا کے ان حصوں میں جہاں پر اسلام ابھی نہیں ہے وہاں تو پہنچانے کا ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ فی الحال نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ پیغام ہم اپنے دوستوں تک تو پہنچا سکتے ہیں، آس پاس کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. سب سے بڑھتا ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو پہلے پہنچایا جائے گی اللہ کا یہ پیغام، اس کا میسج. یہ ہے تیسری شرط، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، اور آخر میں فرمایا وتواصوا بالصبر. جب حق کے علم بردار بن کے کھڑے ہوگے، لوگوں کو منکرات سے منع کرو گے، روکو گے، حق کا اعلان کرو گے، باطل نظام کو بدلنے کی بات کرو گے، تو مخالفت ہوگی، تشدد بھی کیا جائے گا، رستے میں روڑے اٹکائے جائیں گے، گالیاں بھی سننی پڑیں گی، پھر جان کی قربانی بھی دینی پڑے گی اس رستے میں. لہذا وتواصوا بالصبر، اب جو یہ سچے اہل ایمان ہیں وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر و استقامت دکھاؤ. اب یہ نہ ہو کہ جب سختیاں آئیں تو انسان جو ہے وہ بیک آؤٹ کر جائے، پیچھے ہو جائے، نہیں، اب ڈٹے رہو. یہ ہے پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ اس چھوٹی سی سورت میں. اس چھوٹی سی سورت کی تین آیات ہیں اور اس کی تیسری آیت میں ہی پورا لائحہ عمل دے دیا ہے. ایک آیت، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ ہے وہ صراط مستقیم جو تمہیں سیدھی کامیابی تک پہنچائے گی اگر اس صراط مستقیم پر چلے. آج کل سمجھنا آسان ہے، ایک موٹر وے ہے، اسلام آباد کی طرف آپ جا رہے ہیں، منزل جو ہے معین ہے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اس شہرہ کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے، جو قرآن مجید نے دیا ہے، وہ ایمان ہے. یہاں سے شروع ہوگا معاملہ. ایمان اگر پختہ ہے، واقعی دل یقین بن گیا ہے، تو عمل صالح جو ہے وہ خود بخود پیدا ہوگا، انسان ضرور متوجہ ہوگا اپنی اصلاح کی طرف. یہ اگلی منزل جو ہے، اگلا مائل سٹون آ کر رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے ایک اگلی منزل اور جو بتا دی گئی، وہ تواصوا بالحق، دوسروں کے ساتھ خلوص و اخلاص کا بھی یہ تقاضا ہے. جس بات کو ہم نے سمجھا کہ یہ حق ہے، ہم نے اختیار کیا ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے، تو ہم دوسروں کو بھی بتائیں، مختلف رشتے داروں کو بھی بتائیں، دوستوں کو بھی بتائیں، ان تک بھی پہنچائیں. اور سب سے بڑی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور اس امت کے ذمہ ہے کہ پوری نوع انسانی تک اس چیز کو پہنچانا ہے، اللہ کے اس پیغام کو جو اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے. تو یہ ہے اگلی منزل عمل صالح. تو یہ ہے کہ خود انسان ٹھیک ہو گیا، اب یہ ہے کہ آگے بڑھ کر دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کرنی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، نظام کی بھی اصلاح کرنی ہے. اللہ کا دین قائم ہوگا تو لوگ جو ہیں اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو سکیں گے، ان کو عدل ملے گا، انہیں انصاف ملے گا، بے حیائی کا اور یہ ساری شیطنت کا خاتمہ ہوگا نظام کی سطح پر. افراد تو ہوں گے جو کریں گے، لیکن نظام اس کو جو ہے انکریج نہیں کر سکتا کسی قسم کی بے حیائی کو، اگر اسلامی نظام ہو. رتی بھر بے حیائی بھی اسلامی نظام میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور یہاں دیکھیں آپ، کسی چوک میں آپ چلے جائیں، آپ کیا کریں گے؟ آنکھوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ بل بورڈ جو لگے ہوتے ہیں، اور کس کس انداز سے جو ہے وہ عورتوں کے جو ہے وہ کپڑوں کے بظاہر اشتہارات ہیں، لیکن ان کے حسن کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا سٹائل جو ہے بنایا ہوتا ہے. ہر طرف، کوئی اخبار اٹھا لیجئے، کوئی چینل کھول لیجئے، ہر طرف جو ہے فحاشی اور عریانی سیلاب. اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے، جس میں معلوم خود بتایا گیا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اس کا جو غلط استعمال ہے انٹرنیٹ کا وغیرہ، جو غلیظ ترین استعمال ہے، وہ سب سے زیادہ یہاں کیا جا رہا ہے. تو ہم کہاں اسلام کے اندر، کون سا اسلامی ملک ہے، کہاں اسلامی ماحول ہے، شیطانی ماحول میں بس رہے ہیں. لہذا یہ اب حق کو بالا تر کرنا ہے. جب وہ نظام قائم ہوگا تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، پھر پاکیزہ ماحول ہوگا، لوگوں کے لیے سہولتیں ہوں گی، انصاف ملے گا، حقوق ملیں گے، تب ان کی روحانیت کو بھی جاگنے کا موقع ملے گا، شیطنت کے لیے طرف لے جانے والے رستے نظام بند کر دے گا، اسی میں تو خیر اور نو انسانی کی، تاکہ آخرت میں جو ہے ان کی نجات ہو سکے، جو اصل کامیابی ہے۔ اس وقت تو پوری نو انسانی بک ٹوٹ دوڑ رہی ہے اس کی طرف کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس وقت تو پورے زمانے کو دیکھ لیں، سب دوڑ رہے ہیں اسی ایک طرف، بڑے خسارے کی طرف، الا ماشاء اللہ۔ یہ ہے، پھر اس میں آخر میں مشکلات تو آئیں گی جب آپ حق کا علم بردار اٹھائیں گے، اس پر پھر صبر اور استقامت، اس کا اس جو ہے پورا ثبوت دینا، ڈٹے رہنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چار چیزیں پلے باندھ دیجیے گا، اور جو شاہراہ ہے صراط مستقیم، آغاز، نقطہ آغاز ایمان ہے، اور ایمان بھی اصل میں یقین قلبی والا مطلوب ہے، اس میں کمی محسوس ہو تو قرآن کی تلاوت کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، انشاءاللہ وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہے، پوری کوشش کرنی ہے اصلاح کی، اور اس کے بعد دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے، اور اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ پھر اس راستے میں جو مشکلات آئیں، چوتھا اور آخری یہ ہے، جو اس راستے میں مشکلات آئیں اس پر صبر اور استقامت کے ساتھ ان مشکلات کو جھیلنا، برداشت کرنا اور ڈٹے رہنا۔ یہ ہے، اس رستے پر چلو گے تو یہ تمہیں سیدھا صراط مستقیم جنت تک پہنچا دے گا۔ یہ ہے قرآن کی پوری دعوت کا، اور نو انسانی سے جو خطاب ہے، میسج ہے، اس کا خلاصہ سورۃ العصر۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق دے، اور ہم اہتمام رکھیں کہ اس کا بار بار مذاکرہ کرتے رہیں، اس کو تازہ کرتے رہیں، اس کا مفہوم یاد ہے نماز کے اندر اس کو پڑھا کریں، اور پڑھتے ہوئے اس کے مفہوم کی طرف بھی دھیان ہو، تو انشاءاللہ یہ جو ہم دنیا کے اندر گم ہو جاتے ہیں، یہاں کی مصروفیات، مشغولیات، یہ ہمیں اپنے اندر گم کر لیتی ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ یہی ہے۔ نماز ہمیں موقع دیا گیا کہ اس دنیا کے دھندوں سے نکلو، تھوڑا وقت اللہ کے ساتھ گزارو، اس کو اگر ہم بہتر طریقے سے پڑھیں گے، اہتمام کریں گے، اور اس کے اندر قرآن مجید کی صورتیں جو ہیں ان کو بھی پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے مفید اثرات ہوں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس صراط مستقیم پر انشاءاللہ گامزن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے نور سے زیادہ استفادے کی ہمیں ہمت اور توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔